أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فمن وصية لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأتقى على شيء منها زغي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. درود سيدي محمد وعلى محمد. اعزان گرامی، شب قدر ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں کہ وہ مسلسل اپنی رحمتوں کو ہمارے حق میں جاری و ساری کیے ہوئے ہیں، لمحہ ب لمحہ ہماری زندگیوں کو بڑھا رہا ہے تاکہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کے فیضات سے بہتر سے بہتر انداز میں بہرہ مند ہو سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ آج کی شب اہل بیت کے گھرانے کے لیے بہت ہی مشکل شب ہے، سخت شب ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ایک طرف سے قرآن کامل کے نزول کی شب ہے تو دوسری طرف سے قرآن ناطق کے صعود کی شب ہے. اگر قرآن نازل ہو رہا ہے تو آج کی شب کے قرآن پروردگار متعال کی بارگاہ کی جانب جا بھی رہا ہے. اس اعتبار سے چاہنے والے کے لیے آج کی شب کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. آج کی شب زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی شب ہے، حسن حسین کی یتیمی کی شب ہے، ابو الفضل العباس کی یتیمی کی شب ہے. ایک گنہگار کے لیے، خطاکار کے لیے اتنے وسائل کی فراہمی ایک شب میں ہو جانا اور پھر بھی وہ اپنی بخشش کا سامان فراہم نہ کر سکے، زیادہ افسوس اور کس پر ہو سکتا ہے. بہرحال انشاءاللہ پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے اور ہم آج کی اس رات کے ایک ایک لمحے کو بہتر سے بہتر انداز میں بسر کر سکیں، جو خدا کی رضا کا، اپنے مرتبت کی رضا کا، علی زہرا سلام اللہ علیہ کی رضا کا سبب بن سکے. ضرور بھیجیے محمد والے. اعزان گرامی، میں نے پہلی تقریر میں آپ کے ساتھ عرض کیا تھا کہ جس وصیت نامے کو سرنام کلام میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں خصوصی خطاب ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام و السلام سے، اور دوسرے حصے میں خطاب میں اس اعتبار سے وسعت ہے کہ حسن حسین سے بھی خطاب ہے، اپنے دیگر بچوں سے بھی خطاب ہے، اور ہر اس انسان سے جس تک علی کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے اس سے علی خطاب کر رہا ہے. پہلے حصے میں تقریباً 6 نکات ہیں جن کی جانب میرا مولا توجہ دلا رہا ہے، اور دوسرے حصے میں تقریباً 12 کے قریب نکات ہیں. جیسے کہ پہلی مجلس میں آپ کا نام کیا تھا کہ یہ نکات اور اس طرح سے تقسیم بندی شارح نہج البلاغہ منہاج البلاغہ کی جانب سے ہے، علامہ کوئی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے کچھ اس طرح سے تقسیم کیا. لیکن بہرحال آج کے بعد چونکہ فقط میرے پاس دو ہی موقع رہ جائیں گے، اس اعتبار سے شاید کل کی گفتگو میں 5ویں نقطے کو کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، اور آخری گفتگو میں انشاءاللہ 6ویں نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. پس وہ 6 نکات کے جو میرے مولا نے خصوصیت سے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمائے، کسی حد تک اپنی ناقص کوششوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا پاؤں گا. لیکن چونکہ بقیہ 12 نکات جس میں امام حسن حسین سے اور دیگر بچوں سے اور رہتی دنیا تک آنے والے انسان سے خطاب دیا جا رہا ہے، میں آپ کے ساتھ تفصیل سے پیش نہیں کر پاؤں گا. شب شہادت ہے، اس اعتبار سے بہتر سمجھتا ہوں کہ حضرت اول ایک تحت اللفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں اس خطبے کا اور اس وصیت نامے کا پیش کر دیا جائے. ضرور بھیج دیجیے ہم منوا دیں. پھر یہ چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کوشش کرے، خود زحمت کرے کہ وقت آخر اس کا مولا کن کن امور کی طرف اس کی توجہات کو مبذول کروا کر اس دنیا میں جا رہا ہے. ابتدائی جملات تو آپ کے اذہان میں کسی حد تک آ چکے ہوں گے، اے میرے بچوں تقوی الہی اختیار کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، کبھی بھی دنیا طلب ہی تمہارے اندر نہ آنے پائے، دنیا کی کسی شے کے چلے جانے پر دنیا کی کسی شے کے چلے جانے پر افسردہ اور غمگین نہ ہو. وقولا بالحق، سوائے حق سے تمہاری زبان پر کوئی اور شے نہ آنے پائے. واعمل للاجر، اپنی زندگی آخرت کو کمانے میں گزارو. وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست معاون اور مددگار ہو جاؤ. کہ انشاءاللہ ان جملات کو آنے والی تقاریر میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اے میرے بچوں تمہیں اپنی تمام اولادوں کو علی پھر سے خطاب کرتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ونظم امر کو اپنے امور کو اپنی زندگی کو منظم کرو. بہرحال یہاں پر میں نے بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنی، فقط ایک تحت اللفظی ترجمہ شب شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس آخری وقت میں علی نے خصوصیت سے کن امور کا انتخاب کیا اور ہماری رہنمائی کروائی ہے. وصلاح ذات بینکم، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں اچھے کر لو، اپنے تعلقات سدھار لو. فإنی سمعت جدکما، اس لیے کہ میں نے اے بچوں، اب یہاں پر بھی دیکھیں درست سے خطاب کو وسیع کر دیا ہے لیکن خصوصی خطاب ابتدا ہی سے امام حسن اور امام حسین کے لیے. یہاں پر بھی جو لفظ استعمال کی گئی ہیں، یعنی میں نے سنا ہے اے میرے بچوں تم دونوں کے جد. لہذا جس طرح کے پہلے 6 نکات میں خصوصیت سے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مد نظر رکھا ہے، ان نکات میں بھی خصوصی طور پر اپنے بچوں ہی کو خطاب امام فرمانا ہے کہ میں نے اپنی مرتبت میں سنا ہے کہ آپ نے فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاح والقیام. کیوں کر علی کہہ رہا ہے اپنے آپس کے تعلقات اچھے کر لو، اس لیے کہ میں نے اپنی مرتبت سے سنا ہے کہ نماز اور روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کا رکھنا. خدا تمہاری نماز تو نہیں چاہتا، خدا کو تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار متعال تمہیں اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا کا واقعی عبد وہ ہے جو کائنات میں رہنے والے ہر انسان کو پروردگار متعال کی مخلوق سمجھے. اس کا بھیجا ہوا اور اس کی جانب سے خلق شدہ ایک انسان سمجھے، اور اس کے ساتھ اس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے وہ اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ بارہا اپنی خدمت میں عرض کیا ہے، جو سسٹم ہمارے لیے فراہم کیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، وہ سسٹم ایک معاشرے کو نورانی بناتا ہے، نہ ایک فرد کو، ایک پورے معاشرے کو نورانی بنانے کی طاقت ہے اس میں. اس لیے کہ آگے اپنے آپس کے تعلقات اچھے کرو، اور آگے کے آپ جملات سنیں انسان حیران ہو جاتا ہے. جبکہ اپنے نفوس کی جانب ہمیں بار ہاتھ غور و فکر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کردار میں علی کی باتوں کی جھلک کتنی ہے، وقت آخر میرا مولا جی امور کی طرف بہت زیادہ توجہ دلا رہا ہے. دیکھو اپنے آپس کے تعلقات خراب نہ کرو, اور آخر میں بھی اسی چیز کی جانب دوبارہ سے توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ جملے ہیں جو بہت ہی قیامت خیز ہیں, اور امام نے بھی جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں درد بھرا لہجہ ہے. امام فرماتے ہیں اللہ اللہ بالعتام فلا تغبوا افواههم ولا يذيعوا بحضرتكم, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یتیموں کے سلسلے میں. اللہ یتیموں کی رکھوالی کرنے والا علی وقت آخر اپنے چاہنے والوں کو کہہ رہا ہے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے درمیان میں کوئی یتیم ہو, کوئی لاوارث ہو, کوئی پریشان ہو, کوئی مجبور ہو, اور تم اس وقت غذا کے سامان فراہم نہ کر سکو, تمہارے سامنے ہو, قریب میں رہتا ہو اور بھوکا مر رہا ہو. یتیموں کا خیال نہیں. پھر فرمایا اللہ اللہ کی جیران تم, علی تم سے وصیت کرتا ہے تقوی الہی اختیار کرو اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں, اس لیے کہ اس قدر ختمی مرتبت نے پڑوسی اور ہمسائے کے سلسلے میں اور ان کے حقوق کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ ہمیں گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں انہیں وراثت میں حصے دار قرار نہ دیجیے. پھر فرمایا اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بھی غیرکم, علی تم سے اس بات کی سفارش کر رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو قرآن مجید کے سلسلے میں, وہ کہ جو قرآن کو نہیں ماننے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائے, صداقت ان کے یہاں نظر آئے, امانت داری ان کے یہاں نظر آئے, دیگر اخلاقی اچھی خصوصیات ان کی زندگی میں نظر آ رہی ہوں اور تمہاری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہی ہو, قرآن تمہارے سر پر ہو تمہارے دل میں نہ ہو. اللہ اللہ فی القرآن. اس کے بعد امام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم, علی تم سے نماز کے بارے میں تقوی الہی اختیار کرو نماز کے سلسلے میں, اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. بہترین پیغام علی کے چاہنے والے علی کے عزاداروں کے لیے, آج کی رات جس قدر ہو سکے علی کے غم میں گزارو جس قدر ہو سکے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری واجب نماز چلی جائے. بلکہ اگر علی سے بہت زیادہ چاہت رکھتے ہو, علی کی بہت زیادہ محبت دل میں ہے, آج کی رات جس طرح سے علی نے نافلہ بجا لائیے نافلہ شب بجا لائیے, تم بھی نافلہ شب پڑھتے ہو, اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے, یہ تمہارے درمیان سے نہ جانے پائے. نماز در حقیقت روزانہ ایک انسان کا حد اقل تین مرتبہ امتحان ہے, صبح کے وقت, ظہر عصر کے وقت, مغرب اور عشاء کے وقت. اور اس چھوٹے امتحان کے ذریعے سے پروردگار متعال ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے چھوٹے امتحان میں اگر تو کامیاب ہے تو کل کو تو بڑا امتحان دینے کے قابل ہوگا. اگر اس مختصر سے امتحان کو تو نہیں دے پا رہا ہے, دنیا و مافیا اور دنیاوی امور تجھے اس طرح سے مشغول کیے ہوئے ہیں کہ تو نماز کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے, تو کل کو تجھ سے جب جان کا تقاضا کیا جائے گا, تیرا مال مانگا جائے گا, تیری عزت تیری اولاد پہ ہر پائے گا, تو اس وقت کب آگے بڑھے گا؟ تاکہ ان چھوٹے امتحانات میں کامیاب ہو جا, تاکہ کل بڑے امتحانات دینے کی طاقت تیرے اندر پیدا ہو جائے. اللہ اللہ فی الصلاۃ. پھر فرمایا معصوم نے اللہ اللہ فی بیت ربکم, کہیں ایسا نہ ہو, علی تمہیں تقوی الہی کی سفارش کرتا ہے اللہ کے گھر کے سلسلے میں, حج بیت اللہ کے سلسلے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے گھر کو خالی کر دو, خالی رکھ دو, اور ایک مرتبہ اگر تم سے غلطی ہو گئی پھر تمہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی سوائے پشیمانی کے, اور کچھ نہیں ہوگا. اس وقت بھی معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو صاحب استطاعت ہے, مستطیع ہے, لیکن حج بیت اللہ کی زیارت سے بے بہرا ہے. علی وقت آخر اپنے چاہنے والے سے تقاضا کر رہا ہے حج کے سلسلے میں توجہ کرو. پھر امام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ, تم سے علی تقوی الہی کی سفارش کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے, اپنی جان کے ذریعے سے, اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نظر آؤ. اولا بالحق, تمہاری زبان پر بھی گلے میں حق ہونا چاہیے, تمہارے ہاتھ بھی حق کے راستے میں استعمال ہو رہے ہیں, یہ پیر اور یہ قدم بھی حق کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئے. زبان سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو, اپنے مال سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو, اور جب کبھی پروردگار متعال کی جانب سے تمہاری جانوں کا نذرانہ مانگا جائے ان کے ذریعے سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نظر آؤ. اور پھر آخر خطاب میں عجیب بات ہے, امام پھر سے فرما رہے ہیں علیکم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع. اللہ اکبر, علی پھر سے تم سے سفارش کرتا ہے دیکھو ایک دوسرے سے فصل رہو, ایک دوسرے سے ملے رہو, ایک دوسرے سے جدا نہ رہو. بہرحال کچھ باتیں انشاءاللہ آخری تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, لیکن اس موقع پر میں معززین سامعین سے اس بات کو بہت ہی دس بستہ التماس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس سلسلے میں غور کریں. اس وقت ہمارا شیعہ معاشرہ آیا علی کی سفارشات پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے؟ خدا مجھے مطالع فرماتا ہے میرے بندوں میں نے تمہیں مختلف قبائل میں مختلف قبیلوں کی صورت میں مختلف شکل و صورت میں اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر فخر کرتا ہوا نظر آئے. کسی کو شہر میں, کسی کو دیہات میں, کسی کو انگریزی بولنے والا, کسی کو اردو بولنے والا. یہ جو سارے فرق پروردگار مطالع کی جانب سے ہیں, پروردگار فرما رہا ہے لتعارفوا, یہ اس لیے کہ تمہیں ایک دوسروں کو پہچاننے میں بہتری ہو جائے, آسانی سے ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. ایسا نہ ہو یہ باعث سے فخر بن جائے کہ ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جی نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سوائے تقوی الہی کے اور کوئی کرامت کا معیار نہیں ہے. علیکم بالتواصل, کتنا تم ملے ہوئے ہو, تمہارے دل کتنے ملے ہوئے ہیں. ایک کمیونٹی کو لے لیجیے, مذہبی کی بنیاد پر لے لیجیے. اگر مختلف پروگرام کا برپا ہونا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بہتر طور پر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے, مختلف انداز مختلف طریقے اپنائے جائیں جس کے ذریعے سے عوام الناس کی توجہات دین کی طرف مبذول کروائی جائے, بہت اچھی بات ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور ہدف ہے, کوئی اور مقصد ہے, سب بے سود ہے. کتنا ٹوٹ گیا ہے اس وقت شیعہ معاشرہ, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. علی وقت آخر سفارش کر رہا, علیکم بالتواصل والتبادل, ایک دوسروں کو ہدیے دو, تحائف دو, ایک دوسرے سے ملے رہو, جڑے رہو. کل کو دشمن تمہارے اندر رکھنا نہیں ڈال سکے گا. آج تم خود اتنے ٹوٹ گئے ہو تو کل کو تمہارے دشمن کے لیے تمہیں توڑنا ضروری نہیں, بہت ہی آسانی سے تمہیں دباؤ برباد کر دے گا. بھیا تم وسطاب اور وسطاط ہو, ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو, ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. اور آخری پیغام جس وصیت نامے میں میرے مولا نے بیان کیا, لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہیں, کیونکہ جب معاشرے کی اصلاح مقصود ہے تو پھر اپنی ذات کو نہیں دیکھنا ہے, اپنے بیوی کو بھی دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے رشتے داروں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے دوستوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے پورے معاشرے کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ معروف نہ ہو رہا ہو تم خاموش بیٹھے رہو, کہیں ایسا ہو کہ گناہ کا پرچار ہو رہا ہو تم کچھ بھی نہ ہو, تم یہ کہو کہ میری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے. نہیں, اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے عظیم فریضے کو ادا نہ کیا کہ جس کے بارے میں روایت ہے بہا تقام الفرائض, جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پائے جائیں اس معاشرے میں نماز ہے, اس معاشرے میں روزہ ہے, اس معاشرے میں حج ہے, معصوم کے جملے. لیکن جس معاشرے سے یہ عظیم فریضہ ختم ہو جائے, اب وہاں کی نمازیں ظاہری نمازیں, واقعی نمازیں نہیں ہیں, ان نمازوں میں کوئی اثر نہیں, ان روزوں میں کوئی اثر نہیں, ان عبادتوں میں کوئی اثر نہیں. لہٰذا علی فرما رہے ہیں دیکھو اس عظیم فریضے سے کوتاہی نہ کرنا, وگرنہ تم پر اشرار برے لوگ مسلط ہو جائیں گے, پھر تم دعا بھی کرو گے خدا کی بارگاہ میں, حتیٰ شب قدر میں بھی تم پروردگار مطالع سے دعا مانگو گے, تمہاری دعا پوری نہیں ہوگی. جب تمہارے عمل میں کوتاہی ہے تو یہ سزا تم نے بھگتنی ہے. ہاں شب قدر میں اتنا رو, اتنا فریاد کرو کہ میں اپنی زندگی بہتر کر لوں گا, میں اپنے اعمال کو صحیح کر لوں گا. ممکن ہے پروردگار مطالع اسباب فراہم کرے کچھ عرصے کے بعد یہ اشرار, یہ برے لوگ تمہارے سروں پر سے ہٹا دیے جائیں, مگر نہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا سے بھگتنی پڑے گی. اور پھر آخری جملے آپ دیکھیے, علی کتنے حقوق اللہ اور حقوق الناس کی جسے کہہ سکتے ہیں بہترین تعریف ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. آخر میں یہاں پر وصیت تمام لوگوں سے ختم ہو گئی, پھر آخر میں خصوصیت سے عبد المطلب کی اولاد سے, یعنی علی کے اپنے جانے والوں سے, علی کے اپنے رشتہ داروں سے خطاب کر رہے ہیں. کچھ دیر بعد علی اس دنیا سے چلا جائے گا, تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ ہمارا بابا چلا گیا, ہمارا آقا چلا گیا. کہیں ایسا نہ ہو اس کیفیت میں تم اتنے جذباتی ہو جاؤ کہ باہر نکل کے ہر دوسرے آدمی کا قتل و غارت زری کرتے ہوئے نظر آؤ. اللہ اکبر, آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کو, علی کے کہنے والا ایسا نہیں ہو سکتا, علی پیغام دے رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کا خون بہاتے ہوئے نظر آؤ, کسی کی دکان توڑنا, کسی کے مال و اسباب کو ضائع کرنا, اس پر ضرر پہنچانا, کہاں سے اجازت ہے, کس موقع پر اجازت ہے؟ یہ کون سا علی کا چاہنے والا ہے؟ علی کہہ رہا ہے اگر میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو سوائے میرے قاتل پر, اور اسے بھی فقط ایک ضربت, اس کے علاوہ اور تم ذرہ برابر حق نہیں رکھتے ہو کسی انسان کو ضرر اور نقصان پہنچانے کا. لہذا فرمایا اے عبد المطلب کی اولادوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گلیوں میں کوچوں میں یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین مارے گئے, امیر المومنین مارے گئے, مسلمانوں کا خون بہاتے ہوئے نظر آؤ. جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو ایک ضربت کے مقابلے میں فقط ایک ضربت, حتیٰ قاتل کے حقوق کو بیان کر رہا ہے میرا مولا, ایک ضربت تم نے لگانی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے لاشے کی توہین نہیں کرنی. اس لیے کہ میں نے ختم مرتبت سے سنا ہے کہ اگر کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو اس کے لاشے کی توہین بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ, یہ ہے علی کا پیغام, یہ ہے علی کی وصیت بجانے کے نام کہ جس میں حقوق اللہ کی اور حقوق الناس کی بہترین طریقے سے ایک تصویر, ایک جامع تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. اور علی سے اور علی کا یہ علی کے جانے والے تھے, یہ عظیم تقاضا ہے. ایک دوسری وصیت جس کے بارے میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا, ان کے چند جملات کو بھی چونکہ آج شب شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اس وصیت نامے میں دیکھیں, اس وصیت نامے میں جسے آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے, علی نے خصوصیت سے بتایا یہ کام کرتے ہیں. یہ جو دوسرا وصیت نامہ ہے اس میں علی نے اجمالی خاکہ بیان کر دیا. دیکھو اللہ کی عبادت کرنا, اس کی عبادت میں اس کو ماننے میں شرک اختیار نہ کرنا, اور دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے کہ رسول کی سنت ضائع نہ ہونے پائے. اور ایک اللہ تشرکو باللہ, دو لا تضیعوا سنتا, اللہ کی ذات کے سلسلے میں شرک اختیار نہیں کرنا, اور رسول اللہ کی سنت کو برباد نہیں کرنا. یا علی, اللہ کی ذات میں کیسے ہم شرک اختیار نہ کریں, کیا کریں کہ رسول اللہ کی سنت برباد ہوتے ہوئے نظر نہ آئے, خود اس دوسرے خطبے میں بیان کر دیا. تقوی الہی اختیار کرو, دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو, زبان پر حق لے آؤ, اور اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دو. تم در حقیقت ویسے ہی ہو جیسا کہ تمہارا مولا تم سے تقاضا کر رہا ہے. اب اس خطبے کے جو بعض جملے ہیں وہ بہت زیادہ کارآمد ہیں, اور خصوصی سے شب شہادت کی مناسبت سے بہتر ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. خود مولا نے چاہا ہے لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنا. امام فرماتے ہیں انا بالامس صاحبکم, ان تین جملوں کو انسان یاد کر لے, انا بالامس صاحبکم والیوم عبرۃ لکم وغدا مفارقکم. ہر ایک انسان کی زندگی میں یہ تینوں دن ہیں, توجہ کا طالب ہوں, ہر ایک انسان کی زندگی میں یہ تینوں دن ہیں. علی فرما رہے ہیں لوگوں سنو, میں علی جو آج بستر شہادت پر ہوں, جو آج زخمی ہوں, کوفے کی مسجد 19 تاریخ کے بعد مسجد کوفہ علی کے قدموں سے محروم ہو چکی ہے. گلدستے اذان مسجد کوفہ علی کی آواز سے محروم ہو چکا ہے. 19ویں ماہ مبارک رمضان سے لے کر شہادت کے روز تک علی اپنے گھر میں. لہٰذا اس موقع پر اپنے بچوں سے, اپنے چاہنے والوں سے علی کیا کہہ رہا ہے, میں وہی علی ہوں انا بن امس صاحبکم, جو تمہارا صاحب تھا, تمہارا امیر تھا, یہ میرا پہلا دن تھا. الیوم عبرۃ لکم, آج کے دن یہی علی بستر شہادت پر تم سب کے لیے عبرت ہے. علی سے عبرت لو. وغدا مفارقکم, اور کل کے دن علی تمہارے درمیان سے چلا جائے گا. رضوان گرامی, ہر انسان کی زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے, زیادہ وقت کے لیے یہ تینوں حصے پائے جاتے ہیں. ایک وہ زمانہ ہے کہ انسان چاکو چوبند ہے, اس کی تمام قوتیں اپنے شباب کے عالم میں بہترین طریقے سے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, یہ پہلا زندگی کا زمانہ ہے. دوسرا وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب وہ بستر بیماری پر آ جاتا ہے, اب وہ کسی کام کے قابل نہیں ہے, لوگ اس پہ امور بدل آتے ہیں. اس میں کسی انسان کے لیے پروردگار مطالعہ ایک منٹ لگتا ہے, کسی کو 10 سال اسی وقت اسی اس زمانے میں لگ جاتے ہیں. لیکن اس زمانے میں وہ لوگوں کے لیے سوائے عبرت کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے عبرت حاصل کرو. اور تیسرا دن ہر انسان کی زندگی میں وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے لوگوں, یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ ایک دن تک وہ انسان کے جو لوگوں کے درمیان میں بہترین طریقے سے گھوم رہا ہوتا ہے, دوسرا دن اس وقت تمام دنیا کے رہنے والوں کے لیے عبرت ہوتا ہے. علی سے عبرت لے لو, اپنی زندگی بہتر کر لو. اور آخر میں میرا مولا فرماتا ہے, درمیان میں وہی بات ہے جو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, اپنے قاتل کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اسے معاف کر دوں گا. اور آخر میں فرمایا واللہ ما فجعنی من الموت وارد کرہتو ولا طالع انکرتو وما کنت الا کفارد مرد وطالب مجد. علی کے لیے جو موت آ رہی ہے نا, یہ کوئی اجنبی شے نہیں ہے علی کے لیے. یہ علی وہ ہے ماں سے, ایک نونہال بچہ سینے مادر سے کیا محبت کرے گا, علی کو اس سے کہیں زیادہ موت سے محبت ہے. لہذا اس موت کے آنے پر علی پریشان نہیں ہے, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ رات کے وقت ایک انسان پانی کی تلاش میں اندھیری رات میں نکلے اور اسے پانی تک رسائی حاصل ہو جائے. علی کے لیے موت ایسی ہے کقار بن برد و طالب بن بجد, جس چیز کا علی طالب تھا علی کی اس تک رسائی حاصل ہو گئی. فما عند اللہ خیر للابرار, جو کچھ خدا کے پاس ہے ان نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے. پس علی ذرہ برابر بھی اس سلسلے میں پریشان ہے. اعزاز نگران, آج کی گفتگو میں وعملا للاجر کو وقت کی کمی کی وجہ سے میں انشاءاللہ کل تک موقول کر رہا ہوں. آج کی گفتگو میں چونکہ شب قدر ہے آپ کی خدمت میں اس بات کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں جسے علی نے اپنی زندگی میں بارہا تکرار کیا ہے. چاروں باتوں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر اپنے اذہان میں دوہرا لیجیے. تقوی الہی اختیار کرو, دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو, دنیا کی اشیاء کے چلے جانے پر افسردہ نہ ہو جاؤ, زبان پر حق لے آؤ. اور علی کہہ رہا ہے تقوی الہی نہیں اختیار کر پاؤ گے, زبان پر تمہارے حق نہیں آئے گا جب تک اس دنیا سے بے رغبتی تمہارے دلوں میں نہ آ جائے. دنیا سے بے رغبتی اساسی ترین امر ہے عزیزوں, اگر یہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے ہماری زندگی آباد ہو جائے گی. مسلمان جو اس ذلت میں زندگی بسر کر رہا ہے عزت کی زندگی بسر کرنے لگے گا. یہ ذلت مسلمان کے مقدر میں نہیں تھی, ہم نے چونکہ اسلام سے بے روی اختیار کر لی اس لیے یہ ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی. علی کہہ رہا ہے اس کا اساسی ترین حل یہ ہے کہ تم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پائے, دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, پھر دیکھو آخرت کے راستے پر تم کتنے بہترین طریقے سے کتنے تیز رفتاری سے قدم بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہو. ابن ابی الحدیث نہج البلاغہ کا ہی ایک شارع ہے اور ان کی شرح بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے, اہل سنت میں معتدری ہیں. بہرحال بہت سارے مقامات پر ان کے عقائد شیعہ عقائد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ہیں, لیکن بہرحال علی کا چاہنے والا ہے, علی سے محبت کرنے والا ہے. علی سے عیسائیوں نے محبت کی, علی سے یہودیوں نے محبت کی, جس کے کردار میں نورانیت ہو, جس کے کردار میں پاکیزگی ہو, اس سے ہر پاک فطرت رکھنے والا محبت کرے گا. یہ ابن ابی الحدیث اپنی شرح کی نوی جلد میں ایک مقام پر ایک سرخی دیتے ہیں کہ جس کے مطابق اب میں یہاں سے علی کے ان فضائل کا تذکرہ کر رہا ہوں جو شیعوں کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. میں تمہارے سامنے کوئی غدیر و حدیث منزلت اور اس جیسی دیگر مشہور احادیث کا تذکرہ نہیں کرنے چلا ہوں, اپنی شرح میں لکھ رہے ہیں. میں ان احادیث کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اہل سنت کے معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے اور ان کے ذریعے سے علی کی فضیلتوں کو تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد کچھ اس طرح سے پہلی دو حدیثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا. تقریباً 23 حدیثیں اس مقام پر ابن ابی الحدیث نے نقل کی ہیں اہل سنت کے منابع سے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں. پہلی دو حدیثوں کو سماعت فرمائیے, درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ارشاد فرماتے ہیں علی سے خطاب کرتے ہوئے. کیا فرمایا؟ یا علی ان اللہ قد زینک بزینۃ لم یزین العباد بزینۃ احب الیہا منہا. علی سے رسول یہ فرما رہے ہیں, یا علی پروردگار متعال نے تجھے بعض ایسی چیزوں سے, تین ایسی چیزوں سے مزین کیا ہے کہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی ان زینتوں سے پروردگار متعال نے مزین نہیں کیا ہے جن زینتوں سے علی ابن ابی طالب کو مزین فرما رہا ہے پروردگار متعال. اگر یہ زینتیں دوسروں کے پاس ہیں بھی تو بہت ہی نچلے درجے پر ہیں, علی کے پاس یہ زینتیں بدرجے کمال ہیں, بدرجے اتم ہیں. اے علی, پروردگار متعال نے تجھے کچھ ایسی زینتیں دی ہیں, کچھ ایسی خوبصورتیاں دی ہیں جو تیرے علاوہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی. اور پھر ابن ابی الحدیث جو روایت اس مقام پہ نقل کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت نیکوکاروں کے لیے زینتیں ہیں. لیکن زینت کی دو قسمیں, خوبصورتی کی دو قسمیں, آرائش انسان اپنے آپ کو جو بناتا ہے سنوارتا ہے, اس کی دو قسمیں, ایک ظاہر ایک باطن. اور حتیٰ آپ کتنی روایت پڑھ لیجیے, روایتوں میں حتیٰ جتنے ہم اعمال بجا لاتے ہیں, جتنی ہم عبادتیں بجا لاتے ہیں, ان میں بھی یہی کہا گیا, ان عبادتوں کے ظاہر کو بھی مزین کرو, ان عبادتوں کے باطن کو بھی مزین کرو. بطور مثال نماز, نماز کے ظاہر کو انسان کیسے مزین کر سکتا ہے؟ اچھا لباس پہن کر, صحیح طرح خوشبو کا استعمال کر کے, سفید لباس پہن کر, بہترین جگہ پاکیزہ جگہ کا انتخاب کر کے, بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے انسان
نماز کے ظاہر کو مزین کر سکتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں یہ اس کے ظاہر کو تم نے مزین کیا ہے, یہ اس کے ظاہر کو تم نے خوبصورت بنایا ہے, اس کا ایک باطن بھی اس کو بھی خوبصورت بناؤ. اور اس کے باطن کی خوبصورتی کا نام ہے خشوع و خضوع. اب اگر چاہتے ہو تمہاری نماز باطن میں مزین ہو جائے, اچھی ہو جائے, خوبصورت ہو جائے, تو کیا کرو, اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے انکساری کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو بجا لاؤ. ایک دوسری مثال سن لیجیے, صدقہ. فرمایا اس صدقے کی تزئین کرو, اس صدقے کو مزین کرو, اسے خوبصورت بناؤ, اچھے سے اچھا بنا کر آپ جو ہے وہ دوسرے انسان کے سامنے پیش کرو. لیکن ایک اس کی خوبصورتی ظاہری ہے, ایک اس کی خوبصورتی باطنی ہے. صدقے کی ظاہری خوبصورتی کیا ہے, کہ انسان اسے اچھا بنا کر پیش کریں. جس طرح سے آپ کسی ایک بڑے معزز انسان کے لیے تحفہ بھیجتے ہیں, کس طرح سے اسے بہترین طریقے سے سجا کر, اسی طرح سے جب فقیر کے لیے تحفہ لے جاؤ اسی طرح سے لے جاؤ, اچھی طرح سے اسے سجا کر, کسی کاغذ میں لپیٹ کر, بہترین طریقے سے ان کا نام لکھ کر, اچھے طریقے سے اسے تحفہ دو. یہ ہے صدقے کو ظاہری اعتبار سے مزین کرنا. لیکن صدقے کو باطنی اعتبار سے آپ کیسے مزین کر سکتے ہیں, اس طرح سے صدقہ دو کہ سامنے والے کو خبر بھی نہ ہو, اس طرح سے صدقہ دو کہ سامنے والے پر احسان کی کوئی کیفیت نہ ہونے پائے, وگرنہ یہ صدقہ باطنی اعتبار سے کیا ہو جائے گا, بدصورت ہو جائے گا. پس زینتوں کی دو قسمیں, یہاں پر پروردگار متعال کہہ رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے, یا علی تجھے پروردگار متعال نے کچھ زینتیں دی ہیں جو تجھ ہی سے مختص ہیں, جو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے تجھ ہی میں پائی جاتی ہیں, اور یہ ساری کی ساری زینتیں علی کے باطن سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس میں سے پہلی زینت کا نام جو اس مقام پر ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا, اے علی زینتک, تیرے پروردگار نے تجھے مزین کیا دنیا میں بے رحمتی دے کر, دنیا سے زہد دے کر. سب سے پہلی خصوصیت جو اس مقام پہ ذکر کی, تجھے دنیا سے بے رحمت بنایا. بس اگر کوئی انسان دنیا میں سجنا سنورنا چاہتا ہے, دولہا بھائی جو ہوتے ہیں سجنے جاتے ہیں نا, سنورنے جاتے ہیں, پتہ نہیں آج کل تو کیا کیا ہوتا ہے, خدا ہی رحم کرے. اگر کوئی چاہتا ہے اپنے باطن کو سجائے, اگر کوئی چاہتا ہے اپنے باطن کو سجائے, باطن کو خوبصورت بنائے, تو جتنا زیادہ دنیا سے بے رحمت ہوتا چلا جائے گا, اتنا اس کا باطن خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جائے گا. اس مقام پہ جو روایت میں نے پڑھی, واقعا انسان حیران ہو جاتا ہے, انسان نہیں سمجھتا کہ ایک گولی اس میں اتنا اثر ہوگا. جی ہاں, واقعا اس گولی میں اتنا اثر ہے, اس دوائی میں اتنا اثر ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گی. یہ معصوم کے جملے ختمی مرتبہ فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو, ان صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. کیا سمجھتے ہو, وہ جو مکے کے مسلمان تھے, یہ جو مدینے کے ابتدائی دنوں کے مسلمان تھے, یہ جو بدر میں کامیابی حاصل کرنے والے مسلمان تھے, یہ کہیں اور سے آئے تھے؟ دو صفتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی جس بنا پر اس زمانے کا مسلمان دنیا مافیا کے بہت سارے وسائل کی کمی کے باوجود بھی کامیابی سے ہمکنار تھا. اور وہ دو صفتیں کیا ہیں, الزہد والیقین. ایک تو اس کو پروردگار متعال پر, اس کے حبیب پر, اس کے چاہنے والوں پر یقین محکم تھا, دوسرا ہے کہ وہ دنیا سے بے رحمت تھا. اور پھر اس ختمی مرتبہ فرماتے ہیں, یاد رکھو, ہلاک آخرہا, میری ہی امت ہے لیکن اس میں آخر میں آنے والے ہلاک و رسوا ہو جائیں گے, بالشفع والعمل, اگر ان دو صفتوں سے بے بہرا ہو گئے. اللہ کی ذات پر یقین ہو گیا, دنیا کے سلسلے میں مشغول اور مصروف ہو گئے, دنیا کی بے رغبتی ختم ہو گئی, دنیا کے لیے حریص ہو گئے, بس یہی ہلاکت کی ابتدا ہے. اس کے بعد زبان پہ کبھی حق نہیں آئے گا, اس کے بعد کبھی بھی امر معروف نہیں انل منکر ان کی زندگیوں میں نہیں نظر آئے گا, اس کے بعد ہمسائے کا حق ضائع ہوتا جائے گا, یتیموں کا حق ضائع ہوتا چلا جائے گا, لیکن ان کے ماسکوں پر شکنے بھی نہیں آئیں گے, لیکن حرام ان کے پیٹ میں چلا جائے گا. یہ وہ پیغام ہے جس شب شہادت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. تین صفتیں پروردگار متعال نے جن کے ذریعے سے میرے مولا کو مزین فرمایا, اس میں سے پہلی صفت کا نام ہے دنیا سے بے رغبتی. دوسری صفت جسے اس مقام پر ابن ابی الحدیث نے ذکر کیا, فرمایا کہ اے علی پروردگار متعال نے, اپنی مرتبہ فرما رہے ہیں, اے علی پروردگار متعال نے تجھے اس اعتبار سے بھی زینت بخشی کہ یہ دنیا تجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکی, یہ دنیا تجھ سے کچھ کما نہیں سکی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے یہ دنیا بہت کچھ کما لیتی ہے, آپ سے عزت واقعی لے لیتی ہے, آپ کو سستی عزت دے دیتی ہے, توجہ بتا دیں, آپ سے حقیقی سرمایہ لے لیتی ہے, آپ کو جعلی سرمایہ دے دیتی ہے, دنیا خرید دیتی ہے بہت. اے علی تجھ سے یہ دنیا کچھ بھی نہیں لے سکی, کچھ بھی نہیں لے سکی. اپنے ہاتھوں سے کنواں کھودا, اپنے ہاتھوں سے کنواں کھودا, اپنے ہاتھوں سے درخت لگایا, یہاں جیسے ہی پانی آیا فوراً کہا قلم و کاغذ لاؤ. اب دیکھیں نا جیسے ہی آپ کوئی نیک کام کرنے چلتے ہیں دنیا بھاگتے ہوئے آتی ہے کہ اس نیک کام میں سے کچھ اپنے لیے لے لے, آپ کے کام میں ریاکاری ڈال کر, آپ کے کام میں نام و نمود ڈال کر. لیکن یہاں پر علی نے پانی کی سبیل فراہم کی, وہاں پر کہا قلم و کاغذ لاؤ. علی بخش کرتا ہے اللہ کے نام پر اس جگہ پر. دنیا کچھ نہیں لے سکی علی سے, مجھے اور آپ سے لے لیتے. ایک کام ہم شروع کرتے ہیں, دو دن ہوتے ہیں لوگوں نے تعریفیں شروع کی, میں آپ کی کیا بات کروں, اپنی بات کروں. پہلی تقریر اللہ کے لیے ہوتی ہے, دوسری تقریر اللہ کے لیے ہوتی ہے, تیسری تقریر میں اللہ اور لوگ آ جاتے ہیں, چوتھی تقریر میں اللہ اور لوگ, آخری تقریر فقط لوگوں کے لیے ہوتی ہے. دنیا چھین لیتی ہے انسان سے, اس کی نیکی کو ختم اور برباد کر دیتی ہے, لیکن علی برباد ہونے نہیں دیتا. جنگ جمل بسرا پر قبضہ کیا, دشمنوں کا قبضہ تھا, بیت المال میں داخل ہوئے, سونا اور چاندی سے بیت المال بھرا ہوا ہے. علی کی نگاہیں جب اس سونے اور چاندی پر پڑی, اے مال اے دنیا تو علی کو نہیں بہکا سکتی, تو علی سے کچھ نہیں لے سکتی. تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کیا, 12,000 علی کی فوج کا سپاہی ہے, کہا ہر ایک کو 500 درہم دے دو. 500 درہم تقسیم ہونا شروع ہوئے, 12,000 میں مکمل تقسیم ہو گئے, علی کے حصے میں بھی 500 درہم ہی آئے. ایک صحابی تھوڑی دیر بعد آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, یا علی. اب دیکھیں نا یہاں پر جب نیاز تقسیم ہوتی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے وہ بچہ جسے نیاز نہیں ملتی ہے وہ بعد میں دوڑتا ہوا آتا ہے منتظمین سے, کہتا ہے صاحب میں بھی تقریباً اسی مجلس میں تھا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, مجھے بھی نیاز چاہیے. اب منتظمین جیسے ہوتے ہیں, اگر ہوتی ہے تو دے دیتے, نہیں ہوتی ہے تو کہتے بھائی معذرت چاہتے ہیں, جو بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے, آپ تو بعد میں آئے. کہ آنے کے بعد کہنے لگا, یا علی میں بھی آیا ہی چاہتا تھا, اور یقین جانیے اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, خود ایک علی کا چاہنے والا جنگ جمل کے بعد کہتا ہے, جب امام فتح اور کامیابی کی حالت میں آ گئے جنگ جمل کے بعد, کہتا ہے آقا میرا ایک بھائی تھا, کاش وہ بھی اس جنگ میں ہوتا. علی نے کہا, آیا اس کی نیت بھی اس جنگ میں ہونے کی؟ کہا کیوں نہیں. کہا جس طرح سے تمہارے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کے لیے وہی اجر و ثواب ہے. اگر انسان نیت خیر رکھتا ہے پروردگار مطالعہ اس کو اجر دے دیتا ہے, تو چھینتا نہیں ہے, پروردگار مطالعہ وکیل نہیں ہے. لیکن اپنی نیت میں سچے ہونے چاہیے, نیت میں انسان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے, خدا دے دے گا. کہا وہ بھی اس میں جتنا دوسروں کے لیے اجر ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. یہاں پر اس سے آنے کے بعد کہا, یا علی میں رہ گیا, وہ جو اپنے 500 درہم تھے وہ اس سے دے دے, لے جا یہ تیرا. اب دنیا ایسے علی سے کیا لے سکتی ہے مجھے بتاؤ, ایسے علی سے جو دنیا کو اپنے برابر میں پھٹکنے نہیں دیتا ہے, اس سے یہ دنیا کیا لے سکتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک چاہنے والا ہے, ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. اب اس روایت کو سنیے اور بتائیے کہ دنیا, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, اپنے آپ کو چیک کیجئے, ہے دنیا کی محبت جو, یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی اتنی آسانی سے نہیں نکلتی, بہت پرانا مرض ہے, اتنی جلدی نہیں نکلے گا, کوشش کرنی پڑے گی, زحمت کرنی پڑے گی. آیا ایسے ہی نگاہ ہے ہماری جیسے علی کی نگاہ ہے؟ ایک آیا آنے والا اور کہنے لگا, اور کچھ اس نے مانگا, علی نے کہا اسے 1,000 دے دو. ہمارا لہو بے الف, سمجھنا چاہتا ہوں, کہا اسے 1,000 دے دو اپنے وکیل سے. اب آج کے زمانے کی مثال لے لیجیے آپ, اس زمانے میں بھی جو ہے نا کرنسی کے لیے دونوں پتھر تھے, دو الگ الگ پتھر تھے نا, سونا اور چاندی, ایک کا نام ہے دینار, ایک کا نام ہے درہم. دینار اور درہم, ٹھیک ہے, زمین سے آسمان فرق ہے, سونے کا ریٹ کیا ہے, چاندی کا ریٹ کیا ہے بھائی. آج کے زمانے میں آپ اس کے لیے لے لیں, مثال کے طور پر ہماری اپنی کرنسی کیا ہے, روپیہ اور پیسہ. اب پیسہ تو چلتا نہیں ہے, پیسہ تو ختم ہو گیا, زمانہ ہو گیا, اب روپوں میں ہی بات چل رہی ہے. بہرحال ہے تو یہی نا, روپے اور پیسے, ہر روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں نا. اب آنے والا آیا اور آنے کے بعد علی سے تقاضا کیا, علی نے کہا اپنے وکیل سے, اپنے جو ہے وہ نمائندے سے, کہ بھائی اسے 1,000 دے دو. اب وہ نمائندہ آگے بڑھ کے سوال کر رہا ہے, مولا اتنا بیان کر دیجئے 1,000 درہم دوں یا 1,000 دینار, فرق ہے فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے بھائی, 100 روپے اور 100 پیسے, 100 پیسے کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا, 100 روپے اور 100 پیسے. اب علی کا جواب سنیے, یہ ہے علی کی نگاہ میں دنیا, ایسی دنیا علی سے کیا لے سکتی ہے؟ علی کہنے لگے, اللہ اکبر, فقالا کلاہما عندی حجران, علی کی نگاہ میں دونوں ہی پتھر ہیں, اسے وہ دے دے جو اس سے زیادہ عزیز ہو, جس میں اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو, وگرنہ علی کی نگاہ میں دونوں سوائے پتھر کے اور کچھ نہیں ہے. درود بھیج دیجیے محمد وال محمد پر. ایسی نگاہ رکھنے والے علی سے دنیا کیا لے سکتی؟ کچھ نہیں لے سکتی. لہٰذا فرمایا علی, پروردگار مطالعہ نے دوسری زینت جو تجھے عطا کی, کہ دنیا تجھ سے کچھ بھی نہیں لے سکتی, ذرہ برابر تجھے فریب نہیں دے سکتی. اور تیسری صفت جو ہے علی, پروردگار مطالعہ نے تجھے عطا کی, وہ یہ ہے کہ سنیے, وَحَبَ لَكَ حُبَّ الْمَسَاكِينَ فَجَعَلَكَ تَرْضَى بِهِمْ أَتْبَاعًا وَيَرْضَوْنَ بِكَ إِمَامًا. اے علی, تیسری صفت, تیسری زینت جو تیرے پروردگار متعال نے تجھے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ تجھے مساکین کی محبت عطا کی, مسکینوں سے تو محبت کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ علی محبت کرتا ہے, وہ مسکین بھی علی سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. فجعلک ترضی بهم اتباعا, تجھے ایسے قرار دیا کہ تو راضی ہے کہ یہ سب کے سب تیرے پیروکار ہو جائیں, اور انہیں ایسے قرار دیا کہ وہ سب کے سب راضی ہیں کہ تجھے اپنا امام کرا. مسکینوں سے محبت کرنے والا علی. اب یہ مسکین کون ہے؟ ممکن ہے دو معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے مال و دولت نہیں رکھتا ہے, ایسے انسان سے علی بہت محبت کرتا ہے. مسکین و لاچار علی کا محبوب ہے, علی کی راتیں ان کے ساتھ گزرتی ہیں, علی ان کا دوست ہے. اور ممکن ہے ایک معنی یہ بھی ہو, وہ انسان کے جو اپنے اندر اللہ کی ذات کی نسبت سے فخر کا احساس کرتا ہوں کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں, سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی تمام چیزوں کا مالک تو ہے, میں تیری بارگاہ کا مسکین ہوں. ایسا فرد بھی ایسا ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے اور علی بھی اس کو خصوصیت سے چاہتے ہیں. شب قدر عزیزوں, اب بات آ گئی ہے اس لیے منزل مسائل میں نہیں ہوں, لیکن کیا کروں, میرا دل نہیں چاہتا اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیے بغیر آگے بڑھ جاؤں. حسن حسین علی کی مسکینوں سے محبت دیکھو گے؟ اپنے اندر یہ محبت ہے ہمارے پاس. رمضان المبارک میں بہت کچھ خیرات دیا جاتا ہے, لیکن کس طرح سے دیا جاتا ہے؟ مسکین کی, نادار کی, لاچار کی عزت باقی رہتی ہے؟ یہ دیکھیے علی کا طریقہ کار, اور روئیے, فریاد کیجیے, شب قدر میں پروردگار متعال سے تقاضا کیجیے کہ اے پروردگار, جن زینتوں سے تو نے میرے مولا کو مزین فرمایا, ہمارے باطن کو بھی انہی زینتوں سے مزین فرما دے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, فقیر کی محبت سے, نادار کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے, تیرے راستے میں ہر ہر قربانی دینے کے لیے ہمیں آمادہ کر. حسن حسین اپنے بابا کو دفنانے کے بعد جب کوفے کے خرابے سے گزر رہے ہیں, جگہ سے رونے کی آواز آئی, قریب پہنچے, دیکھا ایک نابینا ہے, رو رہا ہے, فریاد کر رہا ہے. کہا کیوں رو رہے؟ کہا تین دن ہو گئے, ایک انسان تھا جو میرے پاس آتا تھا, سونامہ آل محمد میں آوائے محمد محمدی اشتہار دی نہیں جملے لکھے, جو میرے پاس آتا تھا, میری ضروریات کا خیال رکھتا تھا, میرا سر اپنی آغوش میں رکھتا تھا, فقیر اور نادار کو فقط پیسے نہیں چاہیے, اس کو محبت چاہیے, اس سے محبت کرتا. حسن حسین نے پوچھا کون تھا وہ شخص؟ کہا ہمارے پاس تو, میرے پاس تو آنکھیں نہیں تھیں, مجھے نہیں معلوم کون تھا وہ, پر مجھے اتنا معلوم ہے جب وہ اس خرابے میں آتا تھا تو اس کی زبان پر تسبیح ہو تحلیل ہوتی تھی, اور یہاں پر وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا تھا, یہاں پر موجود در و دیوار سارے کے سارے اللہ اکبر کی صدا بلند کیا کرتے, اور جب وہ میرے قریب آ کر بیٹھا کرتا تھا تو ایک جملہ پڑھا کرتا تھا, مسکین جالت مسکینا غریب جالت غریبا. ایک مسکین ہے جو ایک دوسرے مسکین کے پاس آ بیٹھا ہے, ایک غریب ہے جو دوسرے غریب کے نزدیک جا بیٹھا ہے. علی بھی مسکین ہے, علی بھی غریب ہے. جو اللہ کی نسبت سے مسکین ہو, جو اللہ کا غریب ہو, اسے پروردگار متعال یہی زینت دیتا ہے کہ دنیا میں موجود ناداروں کی محبت اس کے دل میں بھر جاتی ہے. جیسے یہ جملے سنے حسن حسین نے رونا شروع کیا, ہائے وہ ہمارا بابا علی ابن ابی طالب تھا. کہا کیا ہوا؟ تو ہم اسے لہج کے سپرد کر کے آ رہے ہیں, ایک مرتبہ جانے والے نے کہا میں نابینا ہوں, مجھے میرے مولا کی لہج پر لے جاؤ. حسن نے دائیں جانب سے, حسین نے بائیں جانب سے, ایک مرتبہ اس غریب اس نابینا شخص کو اٹھایا, علی کی قبر پر لا کر پہنچایا, ایک مرتبہ علی کی قبر پر گرایا, ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیا, ہے میرے پروردگار جب میرے محبوب کو تو نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے, میں بھی اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہوں. اسی موقع پر روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. حسن حسین نے لہج کے سپرد کیا. یہ زینت شب قدر ہے, شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، علی سے اپنی قربت کو بڑھا لیجیے، علی سے اپنے رابطے کو مستحکم کر لیجیے، جیسے مولا تھے ویسے بنتے چلے جائیے۔ آج کی شب میں، بہرحال میں مقام مسائل میں نہیں تھا، بہت معذرت چاہتا ہوں، آج کی شب میں اہم ترین دعا جو ہم نے کرنی ہے وہ کیا ہے، آج کی شب میں اہم ترین دعا جو ہم نے کرنی ہے وہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے سارے مسائل کا حل اسی میں، امام معصوم کے جملے غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے سارے مسائل کا حل اسی میں۔ اور وہ یہ کہ وقت کے زمانے کے امام کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت صحیح ہے، وغیرہ ان کی جانب سے فیض موجود ہے، ہماری جانب سے رکاوٹ ہے۔ جتنا ہمارا رابطہ اپنے وقت کے زمانے کے امام کے ساتھ مستحکم ہوتا چلا جائے گا، ہماری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور خصوصیت سے آج کی رات میں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پچھلی شب قدر کی تقریر اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، بابرکت شب ہے، انسان اپنے اختیار سے اپنے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تقدیر کروا سکتا ہے جو کہ سعادت کا باعث بنے۔ اہم ترین دعا کے لیے شب میں ہم نے پروردگار متعال سے تقاضا کرنی ہے، اگر وہ جو جمل والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا وہ آپ کے ذہنوں میں، قانون پروردگار متعال یہ، جس نے جمل میں شرکت کی اس کے لیے بھی وہی ثواب، جس نے شرکت نہیں کی لیکن اس کی نیت تھی، ارادہ تھا، اس کے لیے بھی وہی اجر ہے۔ تیرے پاس نیت تھی، ارادہ تھا، تجھے پروردگار مطالب وہی کچھ دے گا۔ غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والا مومن اگر اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے تو پھر اس کے اور امام حاضر کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والے کے مابین میں کوئی فرق نہیں۔ اگر تیری زندگی پاکیزہ ہے، اگر ہماری اور آپ کی زندگی پاکیزہ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے غیبت کا زمانہ یا حضور کا زمانہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حضور کے زمانے میں انسان ان گنہگار آنکھوں سے اپنے امام کے رخ انور کی زیارت کر سکتا ہے، مگر یہی فرق ہے، مگر نہ پورا اس کا جسم، پوری اس کی روح نورانی ہو جائے۔ وہ ایک اپنے کردار کو بہتر کر لے، اپنے امام سے اپنا رابطہ مستحکم کر لے۔ 21ویں ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، راوی کہتا ہے میں اپنے مولا کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا ہے حماد غسل کیا تم نے؟ کہا ہاں مولا۔ مرتبہ امام نے مصلی عبادت بچھایا، میں نے مختصر کیا آپ کی خدمت میں، حماد کہتے ہیں میں نے امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ امام نے دعا پڑھنا شروع کی اور میں آمین کہتا چلا گیا، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، امام نے اذان دی، اقامت کہی، اپنے دیگر غلاموں کو بلایا، ہم سب نے امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھی، اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں امام نے فاتحۃ الکتاب کے بعد سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کی، الحمد کے بعد، یہاں تک کہ جب امام تسبیح و تحمید و تقدیس سے فارغ ہو گئے اور دیگر تمام لوگوں پر دعا بھیجنے کے بعد امام سجدے کے عالم میں گئے۔ خر ساجدہ کے راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا مولا سجدے کے عالم میں پروردگار متعال سے کیا کچھ مانگ رہا ہے۔ ایک طویل عرصے تک امام سجدے کے عالم میں رہے، پھر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام کی زبان پر یہ جملے آئے ہیں۔ اب امام کی زبان میں دیکھیں کتنے اہتمام کے ساتھ اس دعا کا تقاضا کیا جا رہا ہے، غیبت میں زندگی بسر کرنے والا کتنے کم اہتمام کے ساتھ اس دعا کا تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں واقعی، میں اپنی زندگی میں تو یہی دیکھتا ہوں، ہم دعائے سلام کی امام زمانہ پڑھتے ہیں، ہم بارہا اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آیا ایسا ہے کہ کبھی ہم نے اکیلے میں بیٹھ کر امام سے یہ کہا مولا، مولا تیرے نہ ہونے کی بنا پر، تیرے ظاہر میں نہ ہونے کی بنا پر حق ہمارے لیے مشکوک ہو گیا ہے، مبہم ہو گیا ہے آقا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا راستہ سچ ہے، آقا کاش تو اس دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا، ہم آگے بڑھ کے تجھ سے پوچھ لیتے کہ آقا کس راستے پر چلے، کیسے اپنے آپ کو عزت دے، کیسے ہم دنیا میں اپنے آپ کو اس ذلت والی زندگی سے باہر نکالیں۔ سبھی انسان نے تڑپ کر اپنے امام سے اس طرح سے خطاب کیا ہے جیسے کہ امام اس کی نگاہوں کے سامنے، کتنا کم ہے، نہیں ہے ہماری زندگی میں ہمارے مولا و آقا کا وجود۔ اور یہاں پر دیکھیے چھٹا امام ختمی مرتبہ کی دنیا سے جانے کے بعد، وہ جو ہدف عالی تھا جس کے لیے رسول اللہ نے 23 سال زحمت کی، مشقت کی، ساری کی ساری تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی، اس 23 سالہ عرصے کے بعد ختمی مرتبہ جس ہدف تک اس دنیا کو پہنچانا چاہتے تھے، مسلمانوں نے اس ہدف کے درمیان میں رکاوٹیں ڈال دی۔ اب تک اس ہدف تک، یعنی یہ ہدف عملی جامہ کب پہنایا جائے گا؟ جب زمانے کا امام اس دنیا میں آئے گا۔ پر ہر ہر امام نے ختمی مرتبہ سے لے کر ہر ہر امام نے زمانے کے امام کے لیے دعا کی. میرے چھٹے امام کو دیکھیے, چھٹے امام کی دفعہ پر یہ جملہ ہے, اے میرے پروردگار لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے, مقلب القلوب والافکار, تو دلوں کا پھیر لینے والا ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے, تو قبروں سے لوگوں کا اٹھانے والا ہے, تو امور کا مدبر ہے, اے میرے پروردگار پتھر اور سخت چٹان سے پانی کا نکالنے والا تو ہے. ایک ایک کر کے پروردگار متعال کی حمد کرتے چلے گئے, یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ کہنے لگے اے میرے پروردگار, اب میں چھٹا امام خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے, اے میرے پروردگار تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جس کے ذریعے سے تو خود اپنا نام لیا کرتا ہے, اے میرے پروردگار تجھے تیرے نبیوں کا واسطہ, تجھے تیرے صدیقین کا واسطہ, تجھے تیرے شہداء کا واسطہ, اے میرے پروردگار تیرے ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کے ذریعے سے جب تجھے پکارا جاتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے, درجہ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے, تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کے ذریعے سے جب تجھ سے پکارا جائے تو تیری جانب سے عطا آ جاتی ہے, تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما. اور پھر اس کے بعد امام کی زبان پر یہ جملے آئے, اسألوک یا اللہ یا اللہ یا اللہ, تجھ سے یہ چھٹا امام تیرا یہ بندہ سوال کرتا ہے, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا مولایا یا مولایا یا مولایا, اے میرے آقا, چھٹے امام کا تجھ سے سوال ہے, محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد انت اعلنا لے فرج من بے فرج ہی فرض و اولیائکا و انبیائکا من خلقکا, اس ہستی کے ظہور کی اجازت دے دے کہ جس کے ظہور کے بعد تیرے اولیاء اور تیرے چاہنے والے آسانی میں آ جائیں گے. چھٹا امام اس زمانے میں یہ دعا مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب دعا ختم ہوئی عمار نے آگے بڑھ کے کہا, آقا اس ہستی سے مراد کون سی ہستی ہے, کیا آپ خود نہیں ہیں؟ فرمایا ہم نہیں ہیں, وہ قائم آل محمد کی ہستی ہے کہ جو اس دنیا میں آئے گی ظلم و ستم سے اس دنیا کو ختم کر دے گی. اور پھر اس کے بعد چھٹے امام نے 21ویں ماہ مبارک رمضان کی صبح حماد کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا, چاہنے والوں تک پہنچایا, اے حماد پروردگار متعال کی جانب سے کچھ نشانیاں قرار دی گئی ہیں کہ جن نشانیوں کے بعد اس ہستی کا ظہور ہونے والا ہے, لیکن پروردگار متعال کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ان نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد بھی ہر دن اس کے لیے ایک علیحدہ شان ہے. میں روایت کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, امام فرماتے ہیں اے حماد درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر, اے حماد جو نشانیاں میں نے تمہارے لیے بیان کر دی بس اسی پر اکتفا کرو. اب یہ جملے ہیں کہ جو ہر چاہنے والے کو یاد کر لینے چاہیے, ذہن نشین کر لینے چاہیے. امام فرماتے توقع امر صاحبک لیل کا نہار, یہ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں, لیکن اے حماد ہم تمہیں پیغام دیے دیتے ہیں ہر دن و رات کے ہر ہر لمحے میں اس آنے والے کے ظہور کا انتظار کرو, کسی بھی وقت یہ ظہور کر سکتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ, اللہ ہر دن میں ایک جداگانہ شان اور حیثیت کا حامل ہے, اور ممکن ہے ان ساری نشانیوں کو ترک کیے یہ نشانیاں نہ آئے اور اس ہستی کا ظہور آ جائے. یہی وہ جملے کہ جو آٹھویں امام کی زبان پر یہ جملہ آئے کہ اس ہستی کا ظہور اسی طرح سے جس طرح سے قیامت کا ظہور ہے, جس طرح سے قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے اس ہستی کا ظہور بھی ایسا ہی ہے. مطلب چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے, ہر لمحے کے بعد دوسرے لمحے جس طرح سے انسان موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے, اسی طرح سے ہر چاہنے والا اپنے آپ کو زمانے کے امام کے ظہور کے لیے آمادہ کر لے کہ ممکن ہے اگلے لمحے میرا مولا واقع ظہور کر جائے, آیا میں آمادہ ہوں امام کا ساتھ دے پاؤں گا یا آمادہ نہیں ہوں. 21ویں ماہ مبارک رمضان, چھٹا امام, اور اس طریقے سے شب قدر میں زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا. اور ہم تمام لوگوں کے لیے پیغام, اپنا رشتہ مستحکم کرو اپنے مولا و آقا سے, ایسے بن جاؤ کہ انتظار الفرج ظہور کا انتظار کرنا ہی تمہارے لیے بہترین پروردگار متعال کی جانب سے انعام ہو جائے. اگر انسان واقعی با معرفت ہو جائے, امام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے, پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہے دنیا سے بے رغبت ہونا. اگر اس موقع پر میں اور آپ کوفے میں ہوتے اور علی کی زبانی ان جملوں کو ہم نے سنا ہوتا تو ہمارا کیا کردار ہوتا؟ ہم کہتے ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے, لیکن دنیا کی محبت ہم اپنے دلوں سے نکال دیں, اپنی زبانوں پر سوائے حق کے اور کوئی کلمہ جاری نہیں کریں, اپنی زندگی ویسی بنا لیں گے جیسے کہ ہمارے زمانے کے امام نے کہا ہے, جیسے کہ علی نے کہا ہے. بس یہی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی تھی. مولا حاضر ہے, ہمارے گناہ ہیں جس کی بنا پر ہم امام سے دور ہیں. آج کی رات ان گناہوں کے پردوں کو درمیان سے ہٹائیے اور اپنے وقت کے امام سے کہیے, مولا آپ اسی ہستی کے فرزن ہیں جس نے ہم سے تقاضا کیا ہے تقوی الہی اختیار کرو, دنیا کی محبت اپنے دلوں سے باہر نکالو, اس کے بعد تم اس قابل ہو کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اسی طرح سے چلو گے جس طرح سے ابو ذر چلا, جس طرح سے سلمان چلے, جس طرح سے نبودار چلے, جس طرح سے عمار یاسر چلے. یہ علی کے واقعی صحابی تھے, ہم بھی بن سکتے ہیں اپنے زمانے کے لیے ایسے ہی صحابی بن سکتے ہیں. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, آئیے مل کر چلیے نجف اشرف, اپنے ذہنوں کو نجف اشرف لے جائیے, کوفہ لے جائیے. ہے کوئی اس مجمع میں ایسا مومن کہ جسے ابھی تک علی کے گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہو؟ اگر ہے تو اسے تو زار زار رونا چاہیے, اسے فریاد کرنی چاہیے, اسے چلانا چاہیے. اور اگر ایک بڑا علی کے چاہنے والا ایسا ہے جو اپنی ان گنہگار نگاہوں سے علی کا گھر دیکھ کر آیا ہے, تو اب اپنے ذہنوں میں علی کے گھر کے پاس چلو اور علی کے روتے ہوئے صحابیوں کے ساتھ تم بھی جا بیٹھو, رونے لگو, فریاد کرنے لگو, چلانے لگو. آئیے مولا کو سلام کریں کہ مسائل کے سن جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام. السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا امیر المؤمنین. چراغوں کو بند کر دیا جائے, بند کر دیا جائے. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. شب قدر ہے, شب مغفرت ہے, جتنا علی کا چاہنے والا روئے گا اتنا ہی اس کا مولا آقا اس سے راضی ہو جائے گا. آقا بہت گنہگار ہے, بہت خطا کار ہے, اس شب قدر میں تیری سفارش خدا کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں. مولا جتنا انسان سنتا چلا جائے گا تو اس کے مولا کا کیا تقاضا ہے اتنا اس کی زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی. آئیے مولا کو سلام کریں. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب, اے اسلام کے اول مظلوم تجھ پہ ہم گنہگاروں کا سلام, اے حسن حسین کے بابا ہم گنہگاروں کا سلام, اے زینب ام کلثوم کے بابا ہم گنہگاروں کا سلام, اے ابو الفضل العباس کے بابا ہم گنہگاروں کا سلام. عباس کی شب بہت سخت شب ہے, یتیمی عباس کی شب ہے, زینب میں کلثوم یتیم ہو رہی ہے, حسن حسین یتیم ہو رہی. ایسے ہی خبر ملی کہ میرا مولا زخمی ہو گیا, اپنے دوستوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے چلے ایک مرتبہ علی کے گھر, علی کے گھر جا پہنچے. دیکھا کہ چاہنے والوں کا مجمع ہے کہ سارے کے سارے علی کے گھر باہر, علی کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے. ایسے عالم میں ایک مرتبہ اندرون خانہ سے رونے کی آوازیں آئیں. اللہ اکبر, یہاں رونے کی آوازوں کا سننا, وہاں اسبق اور اسبق کے دیگر ساتھیوں نے رونا شروع کیا, چلانا شروع کیا. فرشتے ہیں میں کیا کروں, میری ٹانگیں اٹھتی نہیں. چاہنے کے باوجود بھی میرے قدم نہیں آگے بڑھتے تھے. تھوڑی دیر ہوئی اندرون خانہ سے جیسے ہی رونے کی آواز اسبق کے کانوں میں آئی, دوبارہ سے علی کا یہ چاہنے والا بلند آواز سے رونے لگا. حسن باہر آئے, میرے آقا تک میری سفارش پہنچا دو, ایک مرتبہ چاہنے اجرکم علی اللہ، مولا اس دنیا سے جا رہے ہیں، اسبغ نے زور زور سے رونا شروع کیا، علی نے قریب بلایا، اے اسبغ، اے میرے چاہنے والے، کیوں رو رہا ہے؟ میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں، رسول اللہ فاطمہ زہرا میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ اسبغ نے آگے بڑھ کے کہا، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد میرا مولا میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، یہ چاہنے والا اپنے آقا کی زیارت نہیں کر سکے گا، وقت آخر اسبغ نے چاہا، آقا کچھ سنا دو، وقت آخر کچھ بیان کر دو، علی نے بیان کیا، اسبغ نے رخصت لی، جیسے ہی کیس کی بائیں مبارک کی غروب کا وقت آیا ہے، اب اس کے بعد کوئی صحابی علی کے گھر نہیں آیا، اب اس کے بعد چاروں طرف سے علی کا اتنا اقارب ہے، علی کی اولادیں ہیں، اور یہ آخری لمحہ میرے مولا نے اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ گزارا ہے، قیامت کی یہ شب ہے، ہر فرزند رو رہا ہے، چلا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، علی دلاسا دیتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں زینب کبرا نے آگے بڑھ کے کہا، بابا، زینب کہتی ہے جب مجھے یقین ہو گیا اب میرا بابا اس دنیا میں نہیں رہنے والا ہے، اس وقت یہ سوال میں نے اپنے بابا کے لیے پیش کیا، بابا میں نے ام ایمن سے سنا ہے، پنجتن پاک ایک جگہ جمع تھے، ایک موقع پر رسول کی حالت متغیر ہوئی، ایک ایک کر کے بیان کیا، اے علی اس طرح سے تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، اے زہرا، اے میری بیٹی اس طرح سے تیری شہادت واقع ہوگی، اے حسن اس طرح سے تیرے جنازے پر تیر لگائے جائیں گے، اے حسین اس طرح سے تیری شہادت واقع ہوگی، ام ایمن سے نہیں معلوم زینب نے اور کچھ کیا سنا تھا، بس جیسے ہی زینب کے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ علی کی زباں پر یہ جملے، اے بیٹی زینب، اے بیٹی زینب، تو نے صحیح سنا ہے، حسین کو شہید کیا تھا، یہی کوفہ ہوگا جس میں بے مکنہ و چادر تجھے لایا جائے گا، بلوے عام ہوگا، بیٹی زینب اس وقت صبر کرنا، شہزادی نے سن لیا، شاید سوچا کرتی ہو، ارے جس بہن کا ایک بھائی ہو، میرے 18 بھائی، عباس جیسا بھائی، میں اسی کوفے میں لائی جاؤں گی، آج آزور کے دن عباس نے اجازت طلب کی، اس وقت زینب نے طلب کے کہا ہوگا، بھیا مجھے یقین آ گیا، اب زینب کی چادر بھی سینی جائے گی، کوفے کی شہزادی کوفے میں اسیر بنا کر،
ماتم حسین
جو ہے